حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب who has come down from Makkah Mukarramah. He has many different nisbats. One is that he is one of those fortunate ones to have the citizenship of Makkah Mukarramah, which is the heartfelt desire of every Muslim, that either he be a citizen of Medina Munawwara or Medina or Makkah Mukarramah. But besides that, the important thing is that he is not just a citizen, he is actively engaged in the teaching of Hadith Sharif in Madrasa Saulatiya, which is one of the oldest madrasas where Dars-e Nizamiya is taught. And he spent many, many years in the company of Hazrat Shaykh Zakariya Sahib Rahmatullah Alayh, especially those people who were fortunate to attend the programs at the Stanger Masjid when Hazrat Shaykh Zakariya Sahib Rahmatullah Alayh was there for the month of Ramadan in 1981. So they would remember Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib, our honored and respected guest. He was the one that used to make the dua every night after the Durud Salam and Muraqabah Maut or whatever other program used to take place there. He is actively engaged also with the Majlis Tahaffuz-e Khatm-e Nubuwwat, and this is an organization which has branches throughout the world. The primary purpose of this organization is to bring to the attention of the Muslims the deceptive methods of the Qadianis to draw them away from Islam. In the name of Islam, the Qadianis have their television programs, they have the literature, they have tremendous amount of membership in the world. And we are asleep. We do not know what they are doing in South Africa. If we have to go down to Cape Town, then we will get to know what effort they are making to trap our youth and their so-called intellectuals into their web. They have publications that are coming out from Cape Town in which they talk about the miracles of Mirza Ghulam Ahmad, that imposter, and they equate him with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they say that that ayat of the Quran Sharif in which Allah tabaraka wa ta'ala says that وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ, they say he was the one that was being referred to in that verse, نَوْزُ بِاللَّهِ. So all these type of things are happening. So in Germany, Denmark, England and so many other parts of the world, Hazrat Maulana has been making continuous travels, undertaking journeys, so that this issue may be highlighted and people may be saved from selling their iman or from losing their iman. He is also working on the commentary of Bukhari Sharif, the dars that was given by Hazrat Shaykh Zakariya Sahib Rahmatullah Alayh, and also the commentary that he has written, Lame and other things. So he is combining that, and his commentary will end up in something like 26 volumes. So he is a great personality. Don't look at the simple clothing and the way in which they live, the heart which they have inside their chest. It is a diamond. So we have the great fortune of having him amongst us today. Even if you don't understand Urdu very well, inshallah the noor of his talk will penetrate our hearts. Inshallah. And Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq to make amal. Wa akhir da'wana.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، گرامی قدر، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے لگے ہوئے ہیں، دونوں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس حلقے، یہ حلقہ جو ہے یہ علم کا حلقہ ہے، یہاں علم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، اور دوسرا حلقہ ذکر کا حلقہ ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل خیر، کہ یہ دونوں میں خیر ہے، دونوں خیر کے حلقے ہیں. اور پھر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور یہ فرمایا انما بعثت معلما، کہ چونکہ میں بنیادی طور پر معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے. علماء کرام اور محدثین اعظام شراح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بنیاد ہے مدرسہ اور خانقاہ کی، یہ حدیث بنیاد ہے مدرسہ اور خانقاہ کی. یہی سب سے پہلے مدرسے، سب سے پہلا مدرسہ اور خانقاہ ہے. چونکہ مدرسے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں علم دین سکھایا جائے، چاہے سکھانے والا ایک ہو اور سیکھنے والا ایک ہی ہو. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا مرکز علم دارالعلوم دیوبند، اس کی بنیاد جو پڑی تو ایک معلم تھا اور ایک طالب علم تھا، حضرت ملا محمود استاذ تھے اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے شاگرد تھے، ایک استاد اور ایک شاگرد. اور اس درخت کے نیچے جو مشہور ہے وہاں ابھی تک موجود ہے، وہ جگہ محفوظ ہے، یہی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنی. طلبہ بڑھتے گئے، استاد بھی بڑھتے گئے، کلاسیں بھی بڑھتی گئیں، اور اس وقت ماشاءاللہ 4000 کے قریب طالب علم ہیں وہاں. لیکن اس وقت بھی وہ دارالعلوم دیوبند تھا جب ایک استاد اور ایک طالب علم تھے، اس وقت بھی وہ مدرسہ تھا. ایک استاد ہو اور ایک طالب علم ہو تو بس مدرسے کے لیے کافی ہے، کہیں بھی جہاں بیٹھ گئے وہ دونوں اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، وہ مدرسہ بن گیا. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں بنا اور وہ یہی حلقات تھے، اور سب سے پہلی خانقاہ وہ بھی مسجد نبوی میں بنی. چونکہ خانقاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب کی اصلاح کرنا اور وہاں دل کی صفائی کرنا، دل میں جو قدورتیں اور گندگیاں ہیں ان کو دور کرنا. اس حلقے میں ذکر اللہ جو ہوتا تھا، یہ اس کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل شیئن سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کے دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے مادہ مٹیریل رکھا ہے. ہاتھ میلے ہو جائیں تو ان کو دھونے کے لیے آپ سب جانتے ہیں صابن ہے، لکس صابن ہے یا دوسرے صابن ہے، ان سے دھویا جاتا ہے. لیکن کپڑے پہ کوئی میل لگ جائے تو اس کے لیے پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹائڈ ہوتا ہے، سرف ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں مختلف. اور اگر کہیں کوئی پینٹ کا دھبا لگ جائے ہاتھ پہ یا دیوار پہ تو اسے صابن سے نہیں دھویا جائے گا، آپ کتنا بھی صابن سے دھوئیں گے وہ نہیں اترے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ پھیل نہ جائے، اور زیادہ نہ پھیل جائے، بدہ ہو جائے، ادھر بھی لگ جائے، ادھر بھی لگ جائے، خود صابن پہ لگ جائے، صابن سے بھی اتارنا پڑے. اس دبے کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاثیر صابن میں نہیں رکھی، نہ ٹائڈ میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف تاثیرات رکھی ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یا پٹرول نے یا کیروفین نے، مٹی کا تیل نے، وہ ایک دو قطرے اس کے لگائیں، ایسے یہاں اگر لگا ہوا ہے تو وہ فوراً اتر جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ تاثیر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل پہ جو گندگی اور میل اور دھبے جو لگتے ہیں مختلف وجوہ کی بنا پر، بد نظری کی، اس سے دل پہ دھبا لگ گیا، موسیقی سنی، گندی چیزیں سنی، گالی گلوچ سنا، کسی کی غیبت سنی، کان سے، کان کے ذریعے سے دل میں دھبا لگ گیا، زبان سے جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، بہتان ترازی کی، گالیاں دیں، یا اور زبان کو غلط طریقے پہ استعمال کیا، زبان کے طریقے سے دل میں دھبا لگ گیا. اسی طرح مختلف چیزوں سے دھبے لگتے ہیں دل پہ. تو یہ دل کی جو گندگی ہے، دل کے جو دھبے ہیں، یہ کیسے دھلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرماتے ہیں لکل شیء استقالہ، کہ ہر مختلف دھبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ ان دھبوں کو، اس میل کو صاف کرتے ہیں. استقالت القلوب ذکر اللہ، دلوں کا صاف کرنے والا مٹیریل کیا ہے؟ دلوں میں جو گندگی اور جو میل تکبر کا، عجب کا، حسد کا، ریاکاری کا، اور سما کا، اور حب جاہ کا، حب مال کا، یہ مختلف دھبے جو دل میں لگے ہوئے ہیں، یہ میل، یہ کیسے اترے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقالت القلوب ذکر اللہ، دلوں کے میل، دلوں کے دھبے صاف کرنے کے لیے اللہ نے تاثیر رکھی ہے اللہ کے ذکر میں، ذکر اللہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں شرح حدیث کہ اس حدیث کے ذیل میں کہ یہ حدیث بنیاد ہے مدرسہ اور خانقاہ کی. مدرسہ ثابت ہوتا ہے علم کے حلقے سے، اور دھبا اور ذکر اور خانقاہ ثابت ہوتی ہے ذکر کے حلقے سے، چونکہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ مقصد ہے اور دونوں دین کے اہم شعبے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے اکابر رحمہم اللہ تعالی سے سنا ہے کہ دین کی اساس تین چیزیں ہیں، دین اسلام کی اساس تین چیزیں ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. یہ تینوں لازم ملزوم ہیں. اگر تین میں سے کسی کی کمی ہوگی تو یہ خطرے کی بات ہے اور دین میں کمی کی بات ہے. مسجد بھی ہونی چاہیے، اور یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ مسجد ہونی چاہیے. مسلمان بغیر مسجد کے رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب بھی کہیں گے، جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی. افریقہ گئے وہاں مسجد بنائی، کوفہ آئے وہاں مسجد بنائی، بصرہ گئے وہاں مسجد بنائی، بغداد کو آباد کیا وہاں مسجد بنائی، دمشق گئے وہاں مسجد بنائی، جہاں گئے آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی، اور ہر جگہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد، یہ اسلام کی پہلی. تو مسجد دین کی بنیاد ہے، چونکہ پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنی ہیں، جمعہ مسجد میں پڑھنے ہیں، عیدین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آگے آتی ہیں، سارا مسجد کے بغیر مسلمان کا اسلام ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دین کا قیام علم کے اوپر ہے، کیونکہ جب تک علم ہے دین ہے، اگر علم نہیں تو دین بھی نہیں. کہ ایک آدمی سے آپ کہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص مسلمان ہوا ہے، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو نماز کا علم سیکھنا ضروری ہے. اگر وہ علم نہیں جانے گا، اسے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکے گا. اس لیے علم مقدم ہے عمل پہ، اور یہی مقصد ہے اس کا کہ دین کی بقا ہے علم کے اوپر. اگر علم نہیں تو دین بھی نہیں، چونکہ علم ہوگا تو اس کے مطابق عمل ہوگا، اور عمل ہوگا تو وہی دین کہلائے گا، ورنہ تو وہ دین کی باتیں ہیں ساری. عمل ہوگا تو وہ دین بنے گا. تو اس لیے مدرسہ دین کی بنیاد ہے. آگے پھر خانقاہ, یہ بھی دین کی بنیاد ہے, اس لیے کہ انسان کو علم ہے, انسان کو پتا ہے کہ نماز ایسی ہے, روزہ ایسا ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, سارا کچھ. قرآن مجید پڑھنے کا یہ ثواب ہے, یہ عمل کرنے کا یہ ثواب ہے, سارا پتا ہے, لیکن طبیعت نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ دل میں گڑبڑ ہے, دل میں دنیا کی محبت ہے, غفلت ہے, عجب ہے, اور سستی ہے, عجز ہے, کسل ہے, یہ دل کی بیماریاں ہیں, دل ان بیماریوں میں مبتلا ہے. تو انسان کو علم بھی صحیح حاصل ہو, اور مسجد بھی موجود ہے, علم بھی اسے حاصل ہے, لیکن اگر اس کا دل ہی نہیں چاہتا اس طرف آنے کو تو وہ بیکار ہے, وہ اسے بلکہ وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور اس کی مثال مشائخ اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی بیمار ہو, بیمار ہے, پڑا ہوا ہے بستر پہ, اور اس میں قوت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, اس کو کئی قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے. اب ایک آج شخص آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ اگر ایک انسان تندرست روزانہ 2 میل کی واک کرے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے, بہت اچھا ہے. اس بیمار سے اگر آ کے کہے گا, وہ انکار نہیں کرے گا بیمار, یہ نہیں کہے گا تم غلط کہتے ہو, چونکہ ایک ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی بات ہے, حکیموں کی بتائی ہوئی بات ہے کہ اگر ایک آدمی واک کرے تو بہت مفید ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ اٹھو تم بھی 2 میل واک کرو, تو وہ تو نہیں جا سکتا, اس لیے کو تو بیمار ہے بیچارہ, وہ کیسے جائے گا. اسی لیے اسی طرح یہ حال دل کے بیمار کا بھی ہوتا ہے. جب دل میں دنیا کی محبت, غفلت, اس طرح کی چیزیں طاری ہو جائیں تو پھر وہ, اسے علم ہے کہ تہجد پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, جماعت کا اہتمام کرنے کا یہ فائدہ ہے, نماز, لیکن نہیں پڑھتا, نہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, نہ تہجد پڑھتا ہے, نہ چاشت پڑھتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ اندر گڑبڑ ہے, دل خراب ہے, جس کے لیے یہ آگے کس کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی شخص جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا, کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ, ہسپتال لے کر جاؤ. اس کے لیے ہسپتال ہے کہ وہاں جا کے وہ علاج کریں, وہ آہستہ آہستہ پہلے اس کی بیماری دور کریں گے, پھر اس کو اٹھائیں گے, پھر کہیں گے کہ 10 قدم چلو, پھر 20 قدم چلو, پھر 50 قدم چلو, پھر اس میں طاقت آئے گی, کچھ گولیاں دیں گے طاقت کی, اور پھر چونکہ وہ ماہرین ہیں اس کے, وہ اس کا علاج کریں گے حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ چلے پھرے. کچھ فضائل نے بیان کریں گے کہ واک کرو نہ کرو, جب اس میں طاقت آ جائے گی پھر وہ ہلکی سی فضیلت سنے گا ایسے کسی سے اڑتی اڑتی کہ یہ بہت فائدہ ہے چلنے کا, تو وہ بھاگے گا چلے گا, کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے. یہ خانقاہوں کا کام ہے. خانقاہیں یہ دل کے ہسپتال ہیں, ان میں مشائخ ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں, وہ علاج کرتے ہیں, دل کا علاج کرتے ہیں. جس انسان کے اندر رغبت نہیں ہے, شوق نہیں ہے, دنیا کا شوق بہت ہے, پیسے کمانے کا شوق بہت ہے, آرام کرنے کا شوق ہے, سیر تفریح کرنے کا شوق ہے, لیکن نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے, نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ذکر کرنے کا شوق نہیں ہے, صدقہ خیرات کرنے کا شوق نہیں ہے, جہاد کرنے کا شوق نہیں ہے, شہادت کا شوق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت طاری ہے, غفلت طاری ہے. تو وہ اس کے لیے وہ قلب کا تزکیہ کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, دل کی بیماریاں دور کرتے ہیں. خانقاہوں کا یہ کام ہے. تو اس لیے علماء شراح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں, یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حلقہ علم جو ہے یہ مدرسے کی بنیاد ہے, اور یہ دوسرا حلقہ ذکر جو ہے یہ خانقاہ کی بنیاد ہے. وہ دماغ کی اور فکر کی اصلاح کے لیے, اس کا مقصد ہے کہ انسان کو پتا چل جائے کہ میرے عقائد کیسے ہونے چاہیے، میری عبادات کیسے ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے، میری زندگی کے معاشرت کے پہلو، ہر پہلو کیسے ہونا چاہیے، اس کا پتہ چل جائے. یہ متعلق ہے مدرسے سے. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے تو پھر کیسے ہوگا. جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ آج کل فتنے دنیا میں، عقائدی فتنے پھیل رہے ہیں. قادیانیوں کا فتنہ پھیل رہا ہے، بہائیوں کا فتنہ پھیل رہا ہے، شیعوں کا فتنہ پھیل رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے عقائدی فتنے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایسے فتنے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. لیکن انسان کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا صحیح عقائد کا، تو وہ خطرہ ہے کہ ان میں مبتلا ہو جائے. کچھ عقیدے اس کے قادیانیوں کی طرح بن جائیں، کچھ اس کے بہائیوں کی طرح بن جائیں، کچھ شیعوں کی طرح بن جائیں. یہود و نصارہ یہ بھی غلط ہے، یہ بلکہ وہ تو غلط ہی غلط ہیں، لیکن ان کا خطرہ اتنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کفر کے نام پہ کفر پھیلا رہے ہیں. یہ یہودیت ہے، وہ اب یہودی اپنے آپ کو یہودیت کہتا ہے، مسلمان کوئی اس کے دھوکے میں نہیں آتا، کہتے یہ یہودی ہے اس سے دور رہو، یہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اس سے دور رہو، اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے. گمراہی وہ پکی گمراہی ہے، لیکن قادیانیوں کے خطرے میں آدمی آ جاتا ہے، چونکہ وہ نام کیا، نام محمد علی، نام کیا نام طاہر احمد، نام کیا نام ناصر احمد، مسلمانوں کے نام، اور پھیلاتے ہیں گمراہی، عقائد غلط. یہی حال شیعوں کا ہے، یہی حال بھائیوں کا ہے، سب اسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ نے صحیح عقیدے کا پتہ ہی نہیں، تو وہ خطرہ ہے کہ ان میں مبتلا ہو جائے. اس لیے آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے کہ ہم اپنے علماء سے تعلق قائم کریں، ان سے اپنے صحیح عقائد پوچھتے رہیں کہ اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہیں. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہی صحیح اسلام ہے، اور وہی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت، امت سے پہلے یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور نصرانی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت، امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور فرمائیے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے عقائد و نظریات اس کے مطابق ہوں جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی سے علماء نے اصطلاحی طور پہ لیا ہے کہ ہمارے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہونے چاہیے، جیسے حضور نے فرمایا. چونکہ سنت اور حضور کو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہی سنت ہے، جو کچھ بتایا، جو کچھ دکھلایا، جو کچھ سمجھایا وہی سنت ہے. تو سنت، اور دوسرا جماعت صحابہ، ما علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ جس میں ہوں. اس لیے اس کو اصطلاحی طور پہ، علمی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت. چونکہ جتنے بھی فرق باطل ہیں یہ ان میں اجماعی چیز ہے کہ یا تو کوئی سنت کا منکر ہوگا یا کوئی صحابہ کی طرف سے گڑبڑ ہوگا. یہ دونوں امتیاز صرف اہل سنت والجماعت کا ہے، کوئی دونوں کو، اور جیسے ان کی سمجھ، جیسے انہوں نے مانا ویسے ان کو مانا جائے. اور یہ جتنے قادیانی ہوں، بہائی ہوں، شیعہ ہوں، یا منکرین حدیث ہوں، یہ جتنے بھی فرقے آج کل دنیا میں پھیل رہے ہیں، یہ سب کے سب سے بچنا ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کا تحفظ کیا جائے. اور یہ لائن ہے مدارس کی، یہ علماء کی لائن، اس لیے علماء سے رب ضروری ہے. آگے پھر ہمارے عقائد صحیح ہوں، ہماری عبادات بھی صحیح ہوں، عبادات ہم کیسے کریں وہ بھی علماء سے پوچھ پوچھ کے، معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں وہ بھی علماء سے پوچھ پوچھ کر، معاشرتی امور ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ختنہ، بیاہ، شادی وغیرہ، پھر مرنا، یہ سارے جتنے بھی رسوم ہیں، اپنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی،
आपने खुद कैसे रहे जिंदगी में और अपने घर वालों के साथ कैसे रहे, बच्चों के साथ कैसे रहे, हमसायों के साथ कैसे रहे, मुसलमानों के साथ कैसे, ये सारा इसे मुआशरा कहते हैं। तो ये सारे उमूर इनमें उलमा से पूछे कि इस्लामी तरीका क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या है, ताकि उसके मुताबिक हमारी जिंदगी हो। ये मुताल्लिक है सारा इल्म से, ये काम है मदारिस का, उलमा का, क्योंकि मदारिस में उलमा होते हैं। आगे रह गया दिल की इसलाह का, वो है खानकाह का काम। और ये दोनों चीजें शुरू से चली आ रही हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, और फिर आगे हजरात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको आगे तौसी होती चली गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में ही दोनों हलके लगते थे, और सहाबा के दौर में भी तकरीबन यही रहा, सिवाय इसके कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और वो उनके आखिर जमाने में रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में तारीख में सीरत में आता है कि उन्होंने गोया अपने घर को मदरसा बना लिया था, और ताइफ में उनके यहां मशहूर है कि वो बैठते थे, सुबह उठते ही फजर के बाद बैठ जाते थे, तो उनका आदमी निकलता था बाहर और कहता था कि जिसने तफसीर के बारे में सीखना हो, तफसीर के दर्स में आना हो, वो आ जाए। तो जितने लोग बाहर, सैकड़ों लोग बैठे होते थे, तो जो उनमें तफसीर के इस्तेफादे के लिए आते थे वो सारे के सारे अंदर चले जाते थे, बाकी बाहर बैठे रहते थे। और फिर वो एक घंटा दो घंटा उनको खुद दर्स देते, या जो भी बताते, या को पूछता सवाल करता उनका जवाब देते, मुस्तफीद फरमाते तफसीर के बारे में। वो जब आ जाते फिर मुनादी आता बाहर कि जिसने हदीस के बारे में सुना वो अंदर आ जाए, वो हदीस वाले अंदर चले जाते। उसके बाद फिर वो खत्म होते, फिर कहते भी कि जिसने मगाजी के बारे में, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा वगैरह के बारे में और गजवात के इनके बारे में, तारीख के बारे में सुना, वो आ जाए, वो अंदर आ जाते। इस तरह मुख्तलिफ लोग आते जाते चले जाते। तो जैसे ये हमारे यहां यूनिवर्सिटियों में आजकल पीरियड का हिसाब है, ये गोया उसी वक्त से उनके घर में ये चीजें चली हुई थी। तो ये उस जमाने के मदरसे की तौसी हो गई, हालांकि इसकी बुनियाद वही हलका है जो मस्जिद नबवी में इल्म का हलका लगा हुआ था, लेकिन तालिब इल्म बढ़ गए और मुख्तलिफ लोग आ गए, और किसी की दिलचस्पी हदीस में है, किसी की दिलचस्पी तफसीर में है, किसी की दिलचस्पी फिका में है, किसी की दिलचस्पी तारीख में है, सीरत में है। तो इस तरह उन्होंने, ये मिलता है कि सहाबा के जमाने में इस तरह मदरसे की एक मुस्तकिल बुनियाद बन गई गोया मस्जिद से अलावा हटकर। इसी तरह खानकाह की बुनियाद हमारे इल्म के मुताबिक अल्लाह आला बिस्सवाब सहाबा के जमाने में तो नहीं मिलता कुछ अलहदा इसका, लेकिन ताबईन के अवाइल जमाने में मिलता है। हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीर आलाम नुबला में हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि सैयदुत ताबईन है और जिनकी विलादत हजरत अमीर उल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में हो गई थी, और उस दौर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में उनकी परवरिश हुई, और उसी मदीने के माहौल में सहाबा के दरमियान उनकी तरबियत हुई, उसी में पले। उसके बाद बसरा में आकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, बड़े ऊंचे दर्जे के आलिम, मुहद्दिस और वाइज और किबार औलिया अल्लाह में से, बल्कि सैयदुल औलिया और सैयदुत ताबईन उनका लकब है, और बड़े मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े बहादुर थे। हाफिज ज़हबी नकल करते हैं कि जब उनका नेजा ऐसा था कि हर एक नहीं उठा सकता था, वो नेजा लेके जब जाते थे और जब फौज में घुसते थे तो बड़े बड़े बहादुर उनके पीछे चलते थे ताकि उनकी क्यादत में लोगों से लड़ें। ये पुराने जमाने में औलिया अल्लाह और सालेहीन मुजाहिद जिहाद भी साथ साथ होता था, क्योंकि ये तो इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम उल मुजाहिदीन है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह, ये सब यही, एक तरफ वो आलिम थे, एक तरफ मुजाहिद थे, एक तरफ वली सालेह थे, एक तरफ मुहद्दिस थे, ये सारी चीजें सिफात के जामे होते थे रजी अल्लाह अन्हु। तो ये हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका वाज बहुत मशहूर था, यानी लोगों को जो वाज करते थे तो वो बिल्कुल दिल पे लगता था जाकर, और लोग, सुना है कि इनके वाज में लोग बेहोश हो जाते थे, इतना अल्लाह ताला उनके दिल में, चूंकि साहिब कल्ब थे, दिल थे। और कहते थे सहाबा ताबईन कहते हैं कि हमने उनसे ज्यादा किसी को गमजिदा रहते हुए नहीं किसी को देखा, اور اگر انہیں یہ کہہ دیا یہ بتا دیا جائے کہ بس کل قیامت ہے تو ان کے غمی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے غمگین رہتے تھے ایسے جیسے گویا کل قیامت آ رہی ہے ہر وقت، اور کہتے ہیں کہ رو رو کے یہ آنکھوں سے لے کے ناک کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ان کی یہاں لکیر بن گئی تھی اور نشانی بن گئی تھی، نظر آتا تھا کہ رو رو کے آنسو ہر وقت وہاں سے ٹپک دے رہتے تھے، تو یہاں خط کھچ گیا تھا دونوں طرف، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، اور اولیاء اللہ کے سردار ہیں تو ان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں سنا ہے جب بصرہ تشریف لائے، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ مشائخ چشت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام وعاظ کو منع فرما دیا تھا کہ ہر شخص وعظ نہ کہے، صرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت تھی کہ وہ لوگوں کو وعظ کہیں کہ اس مسجد میں، کوئی جامع مسجد بصرہ جو تھی، حضرت علی کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ کوئی یہاں وعظ نہ کیا کہا کرے سوائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہی وعظ فرمایا کرتے تھے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیر علام النبلاء میں کہ ان کے مختلف مجالس ہوتی تھی، ایک مجلس میں حدیث ہوتی تھی، چونکہ بڑے اونچے محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ، کبار محدثین میں، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان حفاظ حدیث میں ان کا شمار کیا ہے جن کی وجہ سے خزانہ حدیث امت تک محفوظ رہا، ان حفاظ حدیث میں ان کا شمار کیا ہے کہ یہ حفاظ اکابر حفاظ حدیث جن کو چھانٹا ہے ان میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ سید التابعین تھے، تابعین کے سردار تھے رضی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک مجلس ان کی حدیث کی لگتی تھی، اسی طرح ایک مجلس وعظ و تذکیر و تفسیر ان امور کی عامہ کی لگتی تھی، ایک مجلس ان کی خاص وعظ کی لگتی تھی، یہ ساری مجلسیں مسجد میں جامع مسجد ہوتی تھی. اس کے بعد رات کو حافظ ذہبی نقل فرماتے ہیں سیر عام النبلاء میں کہ ایک ان کی خاص مجلس رات کو اپنے گھر میں ہوتی تھی، اس میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں امور قلبیہ کے بارے میں اور کیفیات باطنہ کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی اور سوال جواب، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ ان کے، اور کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ان کے خواص اصحاب، خاص خاص چیدہ چیدہ اصحاب ہی بیٹھتے تھے، جن میں حضرت عبد الواحد ابن زید، حضرت حبیب عجمی وغیرہ، ان کا نام جو اکابر صوفیہ میں ہے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ان بیٹھتے، وہ ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ وہ انہی امور میں، کہتے ہیں کہ باطنی امور کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. وہاں اس مجلس خاص میں رات کو جو ہوتی تھی، جو ان کے گھر میں ہوتی تھی، اس میں اگر کوئی شخص آ کر کسی حدیث کے بارے میں پوچھ لیتا یا فقہی مسئلہ پوچھ لیتا تو حافظ صاحب کہتے ہیں ان کو غصہ آ جاتا، حسن بصری کو اس وقت غصہ آ جاتا، اور فرماتے بھی سارا دن ہم مسجد میں رہے، یہ بات تم نے مسجد میں پوچھنی تھی، یہاں تو اپنے ہم خاص خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ان سے خاص خاص بات کریں. تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو خانقاہوں میں آج کل ہوتا ہے، یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں خاص مجلس میں کیا کرتے تھے. اس میں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گویا اس زمانے میں، حضرت حسن بصری ہی کے زمانے میں، اور یہ تابعین کا تو ابتدائی زمانہ ہے، اور ممکن ہے یہ وہی زمانہ ہو جس زمانے میں بہت سے صحابہ، چونکہ حضرت بصری کا نے بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، سینکڑوں صحابہ کو انہوں نے دیکھا، بلکہ ہزاروں صحابوں کو دیکھا. تو اب یہ کون سا زمانہ ہے بالضبط اس میں نہیں لکھا ہوا بالتعین، لیکن ایک احتمال پکا ہے اس بات کا کہ صحابہ کے آخری زمانہ یہ ہوگا، جبکہ کچھ صحابہ بھی موجود ہوں گے اور تابعین کا زمانہ تو ہے ہی، آگے ان کے جو شاگرد ہیں وہ اکابر تبع تابعین ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبد الواحد ابن زید کا تذکرہ آتا ہے، جو ہمارے اکابر کے یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ امدادیہ جو ہے، اس میں بھی ہمارے حضرت حسن بصری سے پہلے وہی شیخ ہیں حضرت عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مورخین کہتے ہیں واہوا اول من بنا دوئی رتن لصوفیہ، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ مورخین کے، کہ سب سے پہلے جس شخص نے علیحدہ مستقل گھر بنایا صوفیہ کے لیے، اہل تصوف کے لیے، وہ حضرت عبد الواحد ابن زید ہیں، انہوں نے بنایا. اور یہ شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا خلیفہ مجاز ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے، گویا کہ خانقاہی نظام بھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور سے ہی، گو انہوں نے مستقل خانقاہ نہیں بنائی لیکن خانقاہی نظام انہوں نے شروع کر دیا تھا اپنے گھر میں مستقل. اور یہ صوفیہ سارے جن کا تذکرہ حافظ صاحبی نے سیر علام النبلاء میں کیا ہے وہ 6-7 ہیں، ان میں وہ امثالہم لکھا ہے، یہ سارے کے سارے صوفیاں ہیں، حضرت عبداللہ بن زید، حبیب عجمی وغیرہ. اب بقیہ جو ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے گویا صوفیاں ہیں، گویا اہل تصوف جو تھے، اصحاب نسبت جو تھے، وہی اس مجلس میں شریک ہوتے تھے. اور پھر آگے ان کے خلفاء نے فوراً بعد حضرت عبدالواحد ابن زید وغیرہ نے خانقاہ بنانی شروع کر دی، اور اس کے بعد تو پھر مدارس کا اور خانقاہوں کا عام رواج ہو گیا. حتیٰ کہ اکابر محدثین جن میں صاحب مستدرک امام حاکم کے بارے میں آتا ہے کہ سکن نیشابور فی آخری حیاتی ہی ممنع به الخانقاہ، یہ لفظ آتا ہے، حافظ ذہبی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر عمر میں نیشابور میں مستقل، چونکہ محدثین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف ملکوں میں گھومتے تھے، طلب حدیث کے ذیل میں مختلف ملکوں میں گھومتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسانید حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ حدیث شریف کا ذخیرہ حاصل کریں، یہ ان کا طریقہ تھا، عادت تھی. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں، پھر ساروں کا تقریباً ہی ہوتا تھا کہ آخر عمر میں آ کے ایک جگہ کو منتخب کر کے وہیں ڈیرے ڈال دیتے تھے، اور پھر لوگوں کو وہ جو ساری عمر کا ذخیرہ ہوتا تھا لوگوں میں اس حدیث کو پھیلاتے تھے. پھر تو حضرت حاکم، امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ 3rd صدی کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نیشابور میں ان کا قیام ہوا اور وہیں انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی، حالانکہ وہ محدث تھے لیکن انہوں نے خانقاہ، جامع جو ہوتے تھے حضرات وہ پھر اپنی خانقاہیں بھی بناتے تھے، اس طرح اوروں کا بھی، یعنی بعض محدثین بھی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے خانقاہیں بنائی ہیں، جن میں حاکم کا تذکرہ آتا ہے، اور بعد والوں میں تو بہت زیادہ. پھر آگے حضرت ابو اسماعیل حروی جو ہوئے ہیں 5th-6th ہجری کے، ان کی خانقاہ بہت مشہور تھی. پھر اس کے بعد اور افغانستان میں ابھی تک ہرات میں ان کی خانقاہ بہت مشہور ہے، حضرت ابو اسماعیل حروی حنبلی تھے وہ، لیکن ان کی خانقاہ بہت مشہور ہے. اور حافظ ابن القیم نے انہی کی کتاب منازل السائرین کی شرح کی ہے، مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین، ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ علیہ کی. وہ حنبلی صوفی تھے اور افغانستان میں ان کے حرات میں ان کی ابھی تک خانقاہ بہت مرجع خلائق ہے، ان کے بلکہ اشعار، صوفیانہ عارفانہ اشعار بہت مشہور ہیں. تو میرا اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، مدرسہ اور خانقاہ، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوں، یہ دین کی بنیاد ہے. مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ اسی دور سے چلی آ رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو قائم رکھا. ہمارے اکابر میں سے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی میں سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو خانقاہ تھانہ بھون انہی کے دم سے آباد تھی، ساتھ حضرت حافظ زامن صاحب تھے، حضرت مولانا محمد صاحب تھانوی تھے، یہ سارے حضرات ایک ہی شیخ کے مجازین تھے اور اسی خانقاہ کو انہوں نے آباد رکھا. وہیں سے حضرت نانوتوی بنے، حضرت گنگوہی بنے، حضرت تھانوی بنے، یہ سارے حضرات اسی خانقاہ تھانہ بھون سے بنے. اس کے بعد حضرت گنگوہی کی خانقاہ، وہ اصلا حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، تو حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس خانقاہ کے جا کے اس پہ ایک حصے کو باقاعدہ آباد کیا، وہاں گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کو اٹھایا، ان کو صاف کیا، اور پھر وہاں جا کے ڈیرہ ڈالا اور وہاں اللہ کی عبادت میں لگے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت کے جتنا بھی وہ دسیوں سال تک وہ جو سہائے ستہ کا درس مشہور ہے وہ سارا اسی خانقاہ میں حضرت نے دیا، ہر سال اسی خانقاہ میں دیتے تھے. گو بعد میں پھر جب نزول آب ہو گیا تو اس کے بعد سے پھر حضرت نے جب پڑھانے سے معذور ہو گئے تو پھر آخری 8-10 سال جو ہے وہ حضرت کے سارے خانقاہ ہی کام میں لگے، لیکن اس سے پہلے اسی جگہ پہ بیٹھ کر حضرت نے درس حدیث دیا، اور گویا وہ مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی تھی. ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدسہ سرہ کا بھی یہی تھا کہ پہلے تو کانپور میں رہے، مختلف جگہوں پہ رہے، لیکن بعد میں حضرت سے اجازت لے کر اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ سے پھر مستقل تھانہ بھون میں قیام فرما لیا، اور وہی مسجد جو تھی وہ مدرسہ بھی تھا اور وہی دار التصنیف تھی، وہی اور وہی خانقاہ، لیکن حضرت نے نام اس کے لیے خانقاہ تھانہ بھون تجویز فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اس کا نام مدرسہ رکھو، بلکہ نام اس کے لیے خانقاہ کا تجویز فرمایا، حالانکہ وہ مسجد تھی. اور دار التالیف بھی حضرت کی ساری تصنیفات، حضرت کی جو سینکڑوں تصنیفات ہیں ساری وہی ہوئی، لیکن نام حضرت نے اس کا خانقاہ تھانہ بھون، خانقاہ امدادیہ رکھا حضرت نے. تو اسی طرح حضرت رائے پوری کی خانقاہ تھی، یہ ہمارے اکابر کی خانقاہ، اور پھر دارالعلوم دیوبند. اور خانقاہوں میں خانقاہ یعنی خانقاہ اس کا نام تھا، لیکن وہ جامع تھی، اس میں علمی سارے کام ہوتے تھے، جیسے گنگوہی کے اس میں ہوتا تھا، حضرت تھانوی کے ہاں سارے علمی کام اسی خانقاہ میں ہوئے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے حضرات کے مراکز علم تھے ان میں خانقاہیت پوری پوری تھی، یعنی کہ وہ خالی تھے اس چیز سے. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن دارالعلوم دیوبند بنایا، اس کے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند پہ ایک زمانہ، ابتدائی دور ایسا گزرا ہے اکابر کا، جب اکابر کا زمانہ تھا، کہ دربان سے لے کر محتمم تک، یعنی انتظامیہ میں دربان سے لے کر محتمم تک سارے کے سارے منتظمین صاحب نسبت ہوتے تھے. ایک ایسا زمانہ دارالعلوم دیوبند جو گزرا ہے، اور چھوٹے مدرس سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے کے سارے مدرسین صاحب نسبت ہوتے تھے. اسی چیز نے اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی علوم میں اور ان کے افاظے میں ان کی میں برکت رکھی، اور ان کا فیض ماشاءاللہ مشرق و مغرب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ اسی کی برکت ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ حال تھا کہ رات کو، وہاں پورا دن تو قال اللہ قال رسول ہوتی تھی، لیکن رات کو جو شخص وہاں احاطے میں جاتا یا کمروں سے گزرتا تو یا تو تلاوت کلام پاک کی آواز آتی یا الا اللہ 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 کے ضربوں کی آواز آتی تھی، یہ حضرت نے اس میں لکھا ہے. اور اسی طرح سب جگہ کا تقریباً ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی سب کے جامع تھے، انہوں نے دونوں کو جمع کیا ہے، جنہوں نے خانقاہوں میں قیام کیا انہوں نے علم سے علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ اسی میں علم کو بسایا، اور جنہوں نے مدارس بنائے انہوں نے اس میں خانقاہیت کو آباد کیا. یہی حال ہمارے مظاہر علوم کا تھا، اس کا تو حال ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ حضرت کے ہاں سارا دن حضرت شیخ کے ہاں اوپر حضرت کا وقت ہوتا تھا کہ صبح ناشتے کے بعد چائے، ناشتہ کیا وہ ایک پاپا اور چائے کا کپ ہوتا تھا، اس کے بعد حضرت اوپر اپنی دار تصنیف میں تشریف لے جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے. تو سارا جب تک وہ چار گھنٹے تقریباً حضرت کا وقت تصنیف میں گزرتا تھا، حضرت تو اندر مشغول رہتے اور باہر حضرت نے چٹائیاں بچھائی ہوئی تھیں اور طالبین آتے سالکین، اور وہاں کبھی 10 آدمی بیٹھے ہیں، کبھی 5 بیٹھے ہیں، کبھی 4 بیٹھے ہیں، کبھی 2 ہی بیٹھے ہیں، لیکن وہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کوئی نہ کوئی 2, 4, 6, 8 بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے. کوئی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، کوئی الا اللہ کی لگا رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی 2-2 گھنٹے ذکر کر رہا ہے، کوئی 4-4 گھنٹے ذکر کر رہا ہے، ماشاءاللہ سارا وقت اسی میں لگتا تھا. اور فجر کے بعد مستقل ذاکرین ہوتے تھے، اشراق تک وہ علیحدہ مسجد میں ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد مستقل علیحدہ ہوتے تھے، نہیں عصر کے بعد، عصر کے بعد تو حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اور مغرب کے بعد پھر مستقل شروع ہو جاتا تھا، حضرت اپنا خطوط کے جوابات دیتے تھے، حضرت شیخ اور ذاکرین اپنا وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں آ کے اپنا ذکر کرتے رہتے تھے. اور ہے مدرسہ، خود مدرسے کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہاں فجر سے پہلے ہی ذکر اذکار شروع ہو جاتے تھے، لوگ تہجد پڑھتے، پھر فجر کی اذان سے لے کے فجر کی نماز تک ذاکرین آ کے وہاں ذکر کرتے تھے، اپنا اپنا ذکر کرتے تھے. تو سارے اکابر کا، گنگو کا یہ حال بتاتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور حضرات نے بھی لکھا ہے، ہم نے اپنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے کہ حضرت کی خانقاہ کا یہ حال تھا گنگو میں، کہ حضرت خانقاہ گنگوہیا جو ہے اس کے پاس ہی ایک وہ چھپر ہے پانی کا، وہ جو دیہاتوں میں ہوتا ہے چھپر پانی کا، اس میں پانی کافی گہرا تھا، اس کے چھپر کی دوسری طرف ایک مسجد تھی، اس میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو کہ حضرت گنگوہی کے خادم تھے اور حضرت شیخ العزیز ہمارے حضرت شیخ کے والد صاحب تھے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، ان کا قیام وہاں تھا. خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بھی اس زمانے میں وہیں اسی مسجد میں تھا، اور حضرت شیخ تو اس وقت بالکل بچے تھے، چھوٹے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو چکے تھے اور عالم تھے، لیکن قیام سلوک کے مد میں سلوک طے، کیونکہ وہ بھی حضرت گنگوہی سے بیعت تھے، تو سلوک طے کرنے کے لیے ان کا قیام بھی اس دور میں وہیں رہا، اور حضرت گنگوہی کی آخری زندگی میں وہ حضرت گنگوہی کے ساتھ ہی رہے، انتقال تک وہیں رہے گنگو میں اپنے بھائی کے ساتھ حضرت مولانا یحیٰ صاحب کے ساتھ، اور اسی مسجد میں حضرت مولانا یحیٰ صاحب کا قیام تھا جو چھپر کے دوسری طرف تھی. وہاں حضرت کے طلبا، حضرت مولانا یحیٰ صاحب کے بہت سے طلبا ان کے پڑھنے میوات کے خاص طور پہ آتے تھے، تو ان کا قیام چونکہ وہاں تھا لہذا وہ سب، ان کو بھی حضرت نے ذکر وغیرہ بتایا ہوا تھا، مختلف لوگ جو حضرت کے مہمان وغیرہ آتے وہ وہیں قیام کرتے اس مسجد میں، تو وہ اور رات کو ذاکرین اٹھ کے ذکر شروع کر دیتے، تہجد میں اٹھ کے فجر سے تین گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے اٹھ کے اپنا تہجد پڑھی، اس کے بعد ضربیں شروع ہو جاتی تھی، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، اس کی ضربیں شروع ہو جاتی، ادھر بھی ذکر ہوتا اور چھپر کے دوسری طرف خانقاہ میں جو حضرت گنگوہی کے تھے ادھر بھی ذکر ہوتا، یہاں بھی چالیس پچاس آدمی ہوتے وہاں بھی چالیس پچاس سو آدمی ہوتے وہ بھی ذکر کرتے، اور رات کا وقت، اور آپ جانتے ہیں تہجد کے وقت جب رات کا فجر سے دو گھنٹے پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تو سناٹا ہوتا ہے، اس وقت ذکر کی آواز جو آتی تھی اس کا اثر یہ ہوتا تھا. حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے جگہ جگہ کئی جگہ لکھا ہے یہ بات کہ اس زمانے میں اس چھپر کے جو دھوبی تھے وہاں کپڑا دھونے آتے تھے، تو وہ بھی جب کپڑا مارتے تھے تو کپڑا مارتے وقت اللہ کہتے تھے، اللہ کہتے، ان کو بھی کوئی اور آواز نہیں، حالانکہ ان کی عادت ہے کوئی نہ کوئی آواز انہوں نے نکالنی ہے، لیکن چونکہ ادھر سے بھی اللہ کی آواز آتی ادھر سے بھی اللہ کی آواز آتی، تو وہ دھوبی جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ممکن ہے، کوئی ہندو ہی ہوتے ہیں ان میں، وہ بھی اللہ کی ضرب لگاتے تھے، یہ اثر پڑتا تھا اس کا. اور یہ تو ہم نے بھی اپنے بچپن میں وہاں جا کے دیکھا ہے کہ ابھی تک بوڑھے بوڑھے دھوبیوں کو ہم نے، میں خود اپنے کانوں سے سنا ہے دو تین دھوبیوں سے زیادہ نہیں، کہ وہ بھی جب مارتے تھے تو اللہ کا مارتے تھے، اسی کا اثر وہ پرانا چلا آ رہا ہے، حالانکہ مدت ہو گئی. اور ہم نے جب دیکھا ہمارا دورہ جی تو 68 میں ہوا ہے، اس زمانے میں ہم نے خود گنگو جا کے رات کو کہ بھی دیکھیں شاید کوئی دھوبی ملے، تو واقعتا ہم نے دھوبیوں کو سنا رات کو کہ بھئی وہ صبح جو آتے تھے، اور آتے ہیں وہ فجر سے پہلے، فجر تک وہ سورج نکلنے تک دھو کے وہ چلے جاتے ہیں، اور جب وہ مارتے تھے ابھی تک، یعنی بہت سے دھوبی تھے لیکن ہم نے ایک دو سے سنا ہے اللہ کہتے ہوئے باقاعدہ، اور حضرت قاری طیب صاحب نے تو باقاعدہ سب سے سنا ہے کہ سب کا یہی نعرہ ہوتا تھا. تو یہ عجیب چیز ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. ہمارے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی نے دونوں کا جوڑا ہے، جامعین شریعت و طریقت تھے دونوں، اور دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کوئی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے، بدیل نہیں ہے، اس کا اس کے بغیر چارہ نہیں، اور اس کا اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ نہیں کہ بھئی اگر آدمی عالم بن جائے سارا کچھ ہو جائے تو اب اگر وہ قلب کی اصلاح نہیں فرمائے گا تو بڑا خطرہ ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی صرف اس طرف آئے اور علم نہ حاصل کرے تو یہ اور زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں، عقائد صحیحہ کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اور عبادات کا طریقہ کیا ہے، معاملات کا طریقہ کیا ہے، معاشرت کا طریقہ کیا ہے، اگر پتہ ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا، کیونکہ دین عمل تو نہیں ہوگا. اور علم کا انحصار اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کا انحصار علم کے اوپر ہے، اور علم کا انحصار علماء کے اوپر ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جا کر علم اٹھ جائے گا، ایک حدیث میں تو اتنا ہی، ایک حدیث شریف میں اتنا ہے، دوسری حدیث شریف میں بخاری ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کیسے اٹھے گا، فرماتے ہیں کہ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں سے علم کو کھینچ لیں گے، کہ ایک آدمی رات کو جب سویا تو وہ اچھا خاصا عالم تھا، تفسیر کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، فقہ علم تھا، سوئے اور صبح اٹھے تو دیکھا علم غائب، ایسے نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ کہ علم کو ہے اندر سے کھینچ لیا، وہ عالم تھا اور پھر ایک دم جاہل ہو گیا، ایسا نہیں اللہ کریں گے. بلکہ ہوگا کیا کہ علماء ہوں گے، ان کا آخر اپنے وقت پہ جب اللہ نے ان کی موت لکھی ہے اپنے وقت میں انہوں نے مرنا ہے، تو جب وہ مریں گے تو اس کے بعد ایک ایک عالم مرتا چلا جائے گا اور پیچھے متبادل ان کا کوئی ہوگا نہیں، عالم بنیں گے نہیں، تو ایک ایک عالم بنتے انتقال کرتے کرتے حتیٰ کہ سارے علماء کا انتقال ہو جائے گا اور کوئی عالم نہیں رہے گا. فلا یبقى الا رؤوسا جهالا، اور جاہل سر رہ جائیں گے یا جاہل رئیس بڑے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے جو بڑے پٹیل چودھری ہیں وہ بڑے، وہ صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، عالم ہوں گے نہیں، چونکہ علماء کا تو انتقال ہو گیا اور آگے مدرسے کوئی ہے نہیں جہاں علماء بنائیں، چونکہ علماء جو ہیں یہ مدارس جو ہیں یہ علماء کی فیکٹریاں ہیں، علماء جو بنتے ہیں وہ کارخانوں میں یا دکانوں میں یا کمپنیوں میں نہیں بنتے، علماء بنتے ہیں مدارس میں، یہ مدارس جو ہیں یہ فیکٹریاں ہیں جہاں علماء تیار کیے جاتے ہیں، انہی میں سے پھر اللہ تعالیٰ بہت اونچے علماء پیدا کر دیتے ہیں، بعض عام سطح کے علماء ہوتے ہیں، یہ امام غزالی، امام رازی اور بڑے علماء جو امام و حنیفہ وغیرہ جتنے بھی بنے ہیں مدارس میں تو بنے ہیں، اور خود ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، اکابر علماء جو ہے یہ کہاں بنے؟ یہ کوئی دکانوں پہ تو نہیں بنے، یا فیکٹریوں میں تو نہیں بنے، یا کہیں اور جگہ تو نہیں بنے، یہ مدارس ہی نے بنایا ہے ان کو، چونکہ علماء بنتے مدارس میں ہیں، مدارس نہیں ہوں گے تو علم بھی نہیں ہوگا، علماء نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے تو علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو دین بھی نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء مرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا کہ عالم تو کوئی رہا نہیں. اب لوگوں میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ منوانے والے ہوتے ہیں. اب جو منوانے والے ہیں وہ تو بےچارے جاہل، اب لوگ آئیں گے دنیاوی مسائل بھی ان سے پوچھیں گے اور آگے دین کے مسئلے بھی ان سے پوچھیں گے، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، نہ یہ پتا کہ قرآن شریف کے احکامات کیا ہیں، حدیث شریف میں کیا ہے، فقہا نے کیا کہا ہے، علم تو ہے نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ساری دنیا کو گمراہ کریں گے، لہذا گمراہی پھیل جائے گی، علم ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ مدارس ان کو کہتے ہیں دین کے قلعے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں چونکہ مدارس کے اوپر مدارس ہوں گے تو علماء تیار ہوں گے، علماء ہوں گے تو علم بھی ہے، بغیر علماء کے تو علم نہیں ہے، علم کتابوں میں، کتابیں تو علم کی کتابیں ہیں، نفس علم جو ہے وہ تو علماء کے سینوں میں ہوتا ہے، اور علم ہے، علماء ہے تو علم بھی ہے، اور علم ہے تو دین بھی ہے. چونکہ جب علم ہی نہیں تو دین کہاں سے آئے گا؟ دین تو عمل سے آتا ہے نا، ورنہ تو دین کی باتیں ہیں ساری، عملاً جب ایک چیز وجود میں آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہے. مثلاً دین کا ایک جز نماز ہے، ایک شخص نماز پڑھے ہی نہیں، صرف تقریر کرتا رہے، میں سارا دن تقریر کرتا ہوں، نماز ایسی، نماز کے فضائل یہ، نماز کے احکام یہ، اور نماز کا وقت ہے تو نماز اڑ گئی، نماز میں نے پڑھی نہیں، تو یہ دین ہے؟ بتائیے آپ، یہ نماز ہے؟ نماز تو نہ وجود، نماز کا وجود کیسے ہوگا جب آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. آپ ایک تقریر نہ کیجئے، ایک کتاب نہ لکھیے، ایک لفظ نہ کہیے نماز کے بارے میں، ہاں جب نماز کا وقت آئے آپ اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پاک جسم، پاک کپڑے، پاک جگہ دے کر آ کے نماز، اللہ اکبر کر کے نماز پڑھیں، وہ نماز ہو گئی، وہ نماز ہے. اسی طرح دین جو ہے وہ عمل کے بعد دین بنتا ہے. آپ نے پیسے اپنی جیب سے لیے، کسی غریب مسکین کو اس کے شرائط آداب کے ساتھ صدقہ خیرات کیا، یہ صدقہ وجود میں آ گیا، ادھر نماز وجود میں آ گئی، آپ نے روزہ رکھا، روزہ وجود میں آ گیا، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ وجود میں آ گیا، حج کیا عملاً، حج. اور اگر آپ ایک کتاب لکھ دیں حج کے بارے میں تو حج ہوگا؟ حج تو نہیں ہوگا، حج تو عمل کا نام. یہ جتنا بھی دین جسے ہم کہتے ہیں وہ عمل کا نام ہے، اور عمل جو ہے، عمل کے لیے ہاں البتہ علم ضروری ہے. پہلے علم نہیں ہوگا، جب پتہ ہی نہیں آپ کو کہ حج کیسے کرنا ہے تو حج تو ادا ہی نہیں ہوگا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے تو نماز کیسے ادا ہوگی. تو دین کا وجود، سارے کے سارے دین کا وجود علم کے اوپر موقوف ہے، اور علم کا وجود علماء کے اوپر موقوف ہے، اور علماء کا وجود مدارس کے اوپر موقوف ہے. تو مدارس بنیاد ہوئے دین کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، چونکہ اگر مدارس نہیں تو دین نہیں، چونکہ مدارس نہیں ہوں گے تو علماء نہیں تیار ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے تو علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کا وجود نہیں ہوگا، اور عمل کا وجود نہیں تو گویا دین ہی نہیں. اور آگے اس کی آگے، بلکہ یہ مدارس جو ہیں یہ صرف دین کا وجود ہی نہیں بلکہ آگے دنیا کے وجود کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تقوم القیامہ ورجل یقول اللہ اللہ، کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. علماء شرح حدیث فرماتے ہیں اللہ اللہ سے مراد یہاں اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کے دین کو ماننا، اس کو احکامات کو ماننا، یہ مراد ہے. وہ یعنی گویا کہ دین ہوگا تو دنیا بھی قائم ہے، اور اگر دیندار لوگ نہیں رہیں گے، مومن نہیں رہے گا، اللہ کو ماننے والا جس دن نہیں رہے گا، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ کو اس پوری دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ آسمانوں کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت، نہ سمندروں کی ضرورت، نہ یہ پہاڑوں کی ضرورت، نہ ان کانوں کی ضرورت، نہ ان ہیرے جواہرات کی ضرورت، نہ اس سمندر کی ضرورت، نہ اس کی مچھلیوں کی ضرورت، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہی انسان کے لیے تھا، اور انسان بھی کافر انسان کے لیے نہیں بلکہ مسلمان انسان کے لیے بنایا. جس دن ایک مسلمان بھی دنیا میں نہیں رہے گا، جس دن وہ مرے گا اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یہ اس دنیا، اس ساری دنیا کا وجود انہی پر قائم ہے. یہ اگر ہیں تو دین قائم ہے، یہ نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، دین بھی قائم نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، اہمیت دیں اسے. آج کل الحمدللہ ہمارے ہاں مدارس کا خوب اہتمام ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اب خانقاہی نظام کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس میں پھر بھی کمی ہے، اور زیادہ اس کا یعنی یہ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عوامی چیز ہے، میرا جو عرض کرنے کا اصل مقصد ہے، بلکہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، علماء کو بھی اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور عوام کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ایک مد زائد کی چیز ہے، اللہ توفیق دے جب کسی کام کا نہ رہے تو چلو تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے آ جائے، یہ بات نہیں ہے. یہ دینی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے. ہمارے اکابر، تمام کے تمام اکابر کا اس پر اجماع ہے. حضرت گنگوہی، حضرت اقدس تھانوی، حضرت اقدس شیخ، سب نے اپنی تصنیفات میں صاف صاف لکھا ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے، بیعت ہونا سنت ہے، لیکن اصلاح کرنا اپنی یہ واجب ہے، یہ فرض عین ہے ہر شخص کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 7 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، 7 قسمیں کھا کر اس کی فرضیت اور وجوب کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، یہ 3 قسمیں ہو گئی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یخشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 7 قسمیں. اب ہم آپ اگر کسی کو قسم کھا کے، ایک قسم کھا کے کہہ دے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی بہت اہم بات ہے، اور اگر ڈبل قسم کھا لیں کہے گا بس بھائی میں یقین ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ 7 قسمیں کھاتے ہیں اپنے بندوں، کتنے رحیم ہیں اللہ تعالیٰ، کتنے اللہ کے کرم ہیں، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ 7 قسمیں کھاتے ہیں لگاتار. 7 قسمیں کھا کے کہتے ہیں کیا آگے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ دیکھو جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ تو ہے کامیاب، اور جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کیا، وہ ناکام ہے، برباد ہے، ہلاک ہو جائے گا وہ. اس لیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم الدین میں جہاں یہ رضائل قلبیہ کا ذکر کیا ہے، تکبر، عجب، حسد، یہ دل کی بیماریاں جتنی ہیں ان کا جہاں ذکر کیا ہے، تو اس پہ اوپر ٹائٹل عنوان جو دیا ہے وہ لکھا ہے المہلکات، المہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں. اور ہے بھی یہی، لیکن ذرا سا یعنی اگر آدمی اس کو سوچے ذرا سی، یہ تکبر ہے، تکبر ہم بولتے رہتے ہیں اسے تکبر، لیکن یہ ایک بیماری ہے دل کی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشم رائحة الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی، ذرہ کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت دور سے آ جاتی ہے، لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا. آپ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے. اب شب برات کے احادیث میں آتا ہے کہ اس رات سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہوگا. کینہ ہوگا. کینہ کیا؟ یعنی دوسرے کے بارے میں برائی کا سوچنا ہر وقت کینہ، کہ میں اسے ایسا ہو جائے، اسے ایسا ہو جائے، دنیا کی غرض کی وجہ سے خان تو وہ ہو کہ وہ اس سے کبھی اس نے انسلٹ کر دی، کبھی کچھ ہو گیا، تو اب وہ دل میں کہتے ہیں میں اس کا ایسا قیمہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں. اب یہ کینہ ہے دل میں. کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنا اتنی سخت چیز ہے کہ شب برات میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب جو ہے اس کی بکریاں بہت تھیں، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کر لیتے ہیں. ایسی مغفرت اللہ کی عام رحمت عام ہوتی ہے. لیکن اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے. کتنی بڑی ہے. اور وہ حدیث تو مشہور ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اول من تسعر بهم نار جہنم 3 اشخاص. سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈال کر ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جیسے ہم کبھی جنگل میں جائیں، آپ لوگ جنگل میں جاتے ہوں گے کبھی، تو وہاں وہ یہ گیس ویس بوٹا گاس تو ہوتا نہیں، تو وہاں لکڑی وکڑی جلانے کے لیے جب لکڑی جلانی ہو اور اس کے نیچے دیگ پکانی ہو یا سالن پکانا ہو، تو لکڑی کو اچھی طرح جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ گتا ہے، ورق ہے، کاغذ ہے، اور اسے تیلے ویلے ہیں، ان کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ آگ بھڑکے. جب آگ بھڑکتی ہے پھر وہ موٹی موٹی لکڑیوں کو آگ اچھی طرح پکڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں آگ کو بھڑکانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ جو بھڑکائیں گے وہ کافروں سے نہیں بھڑکائیں گے، مسلمان ہوں گے. مسلمان کون؟ وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک ان میں کون ہوگا؟ شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہوگا. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، دوسرا ان میں وہ سخی آدمی ہوگا جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا ہوگا. اور تیسرا ان میں وہ قاری قرآن ہوگا جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا درس دیتا ہوگا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہوگا. سب ایک شخص وہ ہوگا. اب کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، یعنی سارے دین کے بڑے بڑے اعمال یہ ہیں. شہید جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے لیے اللہ نے 100 درجے رکھے ہیں، 100 درجے شہید کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، جن میں ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. اب 100 درجوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. شہید کے لیے یہ 100 درجے ہیں. اور شہداء کے فضائل تو بھرے پڑے ہیں قرآن اور حدیث میں. اس شہید، ایک شہید کو لایا جائے گا، لیکن ہر شہید نہیں، اصلی شہید نہیں، یہ وہ شہید جن کے دل میں گڑبڑ ہوگی، جنہوں نے قلب کی اصلاح نہیں کی ہوگی، اور جن کے دل بیمار ہوں گے، جن کے دل میں ریاکاری اور سما اخلاص نہیں ہوگا جن کے دل میں، اس شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ اے بندے میں نے تمہارے اوپر اتنی اتنی نعمتیں کی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کیا، یہ کیا، جہاں پکارا گیا میں فوراً گیا، جہاں کہیں جہاد کا اعلان ہوا میں فوراً اپنا اسلحہ لے کے وہاں پہنچ جاتا ہوں، تیرے راستے میں لڑا، تیرے دشمنوں کو بگایا، تیرے دشمنوں سے لڑا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذبت، تم جھوٹ کہتے ہو، میرے لیے نہیں کیا تم نے، انما فعلت ذلك ليقال كذا وكذا. یہ ٹھیک ہے، اللہ شہادت کا انکار نہیں فرمائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے تم جہاد کیا ہے کیا، لیکن اس میں جھوٹ ہے کہ میرے لیے کیا تم نے، میرا کیا کیا تم نے، یہ سب تو تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ جی بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا ایسا ہے. لوگوں کی وجہ سے تم نے کیا، میری وجہ سے نہیں کیا، اخلاص نہیں تھا اس میں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی، بلکہ دنیا میں بڑا ہونا، دنیا کی عزت، دنیا کی واہ واہ، یہ مقصود تھا تمہارا، اور وہ تمہیں حاصل ہو گیا. لوگوں نے تو تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا، جو تم چاہتے تھے اس سے زیادہ کہہ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم فرمائیں گے، اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک تو اس طرح کے شہید ہوں گے، اور دوسرے وہ سخی آدمی ہوگا جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں پیسے غنی فقیروں کو، مسکینوں کو، مدارس میں، جہاد میں، ادھر ادھر ہر جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا. جس نے 50 مانگا اس کو 100 دیا، جس نے 100 مانگا اس کو 1000 دیا، اس طرح کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے اور گنوائیں، کیا بندے میں نے تم پہ اپنی یہ یہ نعمتیں کی، کیا جواب دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں اور جہاں جہاں تمہارا حکم تھا، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، فقیروں کو، سب جگہ میں نے خرچ کیا، مدارس میں، جہاد میں، ادھر ادھر ہر جگہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا. اللہ اسے بھی یہی فرمائیں گے کہ جھوٹ کہا تھا، یہ سب تم نے میرے لیے نہیں کیا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ، اور وہ تمہارا مقصد حاصل ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے، منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے. اور تیسرا آدمی ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، علم دین سیکھا ہوگا، اس کو نشر و اشاعت کی ہوگی، تبلیغ دین کی ہوگی، اس کو بھی اللہ بلائیں گے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے. وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا کلام پڑھا، سیکھا اور اس کو سکھایا اور لوگوں کے سامنے پڑھا، لوگوں گھر گھر جا کے، گلی گلی جا کر، مسجدوں میں کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو دین سکھایا، تبلیغ کی، یہ کیا، سارا کچھ کیا، میں نے تو سب تیرے دین کی خدمت کی. اللہ کہیں گے تم بھی جھوٹ کہتے ہو، صرف تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ کیسا بیان ہے، کیسی تقریر ہے، ماشاء اللہ کیا ہے، کیا نقوت اور اسرار، یہ تو کبھی سنے ہی نہیں ہم نے. اس طرح یہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایسے کہیں، لہٰذا تمہارا مقصد تو حاصل ہو گیا، اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دیں. اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث کی احادیث، یہاں ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے. یہ کبائر ہیں، چھوٹے گناہ بھی نہیں ہیں، کبیرہ کبیرہ گناہ ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے الاعمال القلبیہ، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہری اعمال، بدنی اعمال کے محرمات ہیں اور کبائر ہیں، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، قتل ہے، یہ سب کبائر ہیں، اسی طرح بعض اعمال قلبیہ بھی کبائر ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سارے، غفلت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی کبائر میں سے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات روشنی میں اس میں جو وعیدیں ہیں اس سے زیادہ سخت ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصولی لحاظ سے یہ زیادہ اہم ہیں، ان کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ آدمی اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے؟ اس کے لیے خانقاہی نظام ہے، جو بیعت ہوا جاتا ہے یہ اس لیے ہوا جاتا ہے. لیکن بیعت ہونے کا، ہمارے بعض لوگ الحمدللہ بیعت اکثر ہمارے حضرات ہیں، لیکن ایک مغالطہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہی مقصود ہے. بیعت مبارک ہے اور بہت ضروری ہے، اہم ہے، ہونا چاہیے بیعت مشائخ سے، لیکن بیعت کافی نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ بیعت ہی کافی ہے. بیعت کی مثال تو بالکل اس طرح ہے، ہمارے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ جب کسی کو بیعت کیا کرتے تو باقاعدہ فرماتے تھے کہ دیکھو پیارے، بیعت ہونا ایسے ہے جیسے مدرسے میں نام لکھا لیا، لیکن اب کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ نام لکھا دیا مدرسے میں، آپ بتائیے اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہے، وہ بچے کو وہاں مدرسے میں اس کا نام لکھا دیا، رجسٹر پہ نام چڑھوا دیا، اس کی دستگاہ بھی طے ہو گئی کہ یہ اس کا کلاس روم ہے، یہ اس کے استاد ہیں، مدرسے میں نام بھی آ گیا، اب وہ صبح گھر بیٹھا سو رہا ہے، اب وہ حافظ بنے گا وہ بچہ؟ کیوں جی حافظ بنے گا؟ وہ تو کبھی نہیں بنے گا. وہ تو اب باپ کے، ماں کے ذمے ہے کہ اس کو، اگر وہ نہیں جاتا مدرسے تو کوشش کر کے اس کو چاہے ایک رینٹ دینا پڑے، دو رینٹ دینے پڑے، چاکلیٹ دینی پڑے، خوش آمد کرنی پڑے، اس کو مدرسے چھوڑ کر آئے تاکہ وہ وقت میں جائے وہاں پڑھے. اگر وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کا دل لگ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ برکت کرے گا تو انشاءاللہ ایک سال میں، دو سال میں، چار سال میں حافظ بن جائے گا. لیکن اگر وہ مدرسے جائے گا ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں سبق، تو حافظ کیسے بنے گا؟ تو اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات بھی بہت اہم ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں، ہمارے حضرات میں یہ رواج ہے کہ بیعت ہوتے ہیں اکابر سے، اور ضرور ہونا چاہیے. لیکن میری درخواست صرف اتنی ہے کہ ہمارے اکابر رحمۃ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے اور اصلاح کرانا واجب ہے. اس کا مطلب بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے بیعت نہ ہو اور اصلاح کرا لو وہ واجب، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ کہ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر بیعت کے بھی اصلاح آدمی کروا سکتا ہے. لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ بیعت ہونے پہ آدمی اکتفا نہ کرے. یہ نہ ہو کہ بیعت ہو گئے اور بس چھٹی, اب انشاءاللہ حضرت بھی ہیں, اللہ میاں بھی ہے, حضرت شفاعت کرا دیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یہ کافی نہیں ہے. بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی اصلاح کرائے, اپنے شیخ سے رابطہ مسلسل رکھے, ہمیشہ مسلسل رابطہ اپنے شیخ سے رکھے. جن سے بھی بیعت ہیں اپنے مشائخ میں سے, ان سے اپنا رابطہ رکھیں, چاہے فون کے ذریعے سے چاہے خط کے ذریعے سے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کی خدمت میں پہلے ایک دفعہ حاضری دیں. ایک چلا, یہ جو چلا ہے یہ خانقاہی چیز ہے. الحمدللہ ہمارے تبلیغی حضرات بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلا خانقاہی آدمی تھے. جیسے میں نے عرض کیا حضرت گنگوہی, حضرت گنگوہی سے بیعت تھے, لیکن اجازت ان کو پھر حضرت گنگوہی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ سے پھر ان کی خلافت ملی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر ذکر جہری کرتے رہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اکابر میں سے میں نے دو کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اخیر حیات تک, کامل ہونے کے بعد تک ذکر جہری بارہ تسبیح کا کرتے تھے. ایک حضرت گنگوہی اور ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ اخیر انتقال تک وہ ذکر جہری کرتے رہے. اور اسی طرح اور اکابر کا بھی یہی ہے. لیکن بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ خانقاہی اور سلسلہ تھا, تو انہوں نے یہ 40 دن کا چلا, اور یہ اپنے صوفیہ کرام نے بھی اپنے گھر سے تو نہیں لایا یہ چیزیں. یہ ساری حدیث شریف سے اس کی دلائل ہیں, اس کی احادیث ہیں. الحمدللہ مشائخ ہمارے اکابر کا, مشائخ کا کوئی چیز, تبلیغی جماعت کی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے اصول تبلیغ کے جو ہیں انشاءاللہ کہ وہ کتاب و سنت کے باہر ہوں. سب کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق, اور مشائخ و صوفیہ سے بھی جو چیزیں لی گئی ہیں جو اکابر سے ثابت ہیں الحمدللہ, ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے برخلاف ہو. ہاں خود تبلیغی حضرات سے یا خانقاہی حضرات سے جو اس میں ہیں ان میں بعض کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان غلطی کا پتلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن, سب سے غلطی ہو جاتی ہے. تو غلطی تقصیر ہو سکتی ہے, اہل تبلیغ سے بھی ہو سکتی ہے, اہل خانقاہ سے بھی ہو سکتی ہے, اہل مدارس سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم پورے صدر کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے ہاں مدارس کا نظام ہو, خانقاہی نظام ہو, تبلیغی جماعت کا نظام ہو, جتنے بھی نظام ہیں ان میں الحمدللہ یہ سارے کے سارے محقق تحقیق کے بعد ان کے اصول بنائے گئے ہیں, ان کی چیزیں بنائی. کوئی چیز ان میں ایسی نہیں ہے, نہ ہمارے اکابر کے مدارس کے نظام میں, نہ خانقاہی نظام میں, اور نہ تبلیغی جماعت کے نظام میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز. اور اگر کسی کو کوئی الجھن ہو تو ہم تبلیغی حضرات سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے, چونکہ بعض حضرات آج کل ہیں ہوتے جاہل ہیں, لیکن وہ جاہل مرکب ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور کبھی کبھی حدیث دانی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, تو آ کے اعتراضات کرتے ہیں. کبھی کتاب فضائل کی کتابوں پہ اعتراض, کبھی تبلیغی جماعت کے گشت پہ اعتراض, کبھی تبلیغی جماعت کی 3 دن پہ اعتراض, کبھی 40 دن کے اعتراض. حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے کی جہالت کی دلیل ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. حالانکہ یہ ساری چیزیں احادیث نبویہ سے مستمد ہیں الحمدللہ. ہمارے اکابر کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ مدارس کا نظام ہو, یہ پیریڈ بنانا, کلاسیں بنانا, یہ سب چیزیں, سب کے دلائل الحمدللہ موجود ہیں. اسی طرح خانقاہی نظام کے جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے ذکر جہری ہو, چاہے اللہ کا ذکر ہو, چاہے اللہ اللہ کا ذکر ہو, پاس انفاس ہو, اور جتنی بھی چیزیں ہیں, اور بیعت ہو یا دوسری چیزیں ہیں, یہ سب الحمدللہ کوئی چیز قرآن و سنت کے ہٹ کے نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے اکابر کی جتنی چیزیں ہیں ہم پورے شرع صدر کے ساتھ اس بات کا یقین رکھتے ہیں, اور محقق ہے یہ چیز الحمدللہ کہ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے لی گئی ہیں, کوئی اس سے باہر نہیں ہے. اور جو شخص اعتراض کرتا ہے یا تو وہ جاہل ہے, اور یا وہ ضدی ہے, معاند ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے دلائل ہیں, لیکن وہ خانقاہوں پہ اعتراض کرتا ہے, مشائخ پہ اعتراض کرتا ہے, پیری مریدی پہ اعتراض کرتا ہے, تبلیغ جماعت کی چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے, مدارس کے نظام پہ اعتراض کرتا ہے. یا تو وہ جاہل ہے, اسے اصول کا پتہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, جیسے سارے علوم کے جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں ان سب کے اصول و ضوابط ہیں. کوئی علم ایسا نہیں ہے, ہر علم کے اصول ہوتے ہیں. ڈاکٹری کا علم ہے, اس کے اصول ہے, وکالت کا علم ہے, اس کے اصول ہے, تاریخ کا علم ہے, اس کے اصول ہے. اسی طرح قرآن مجید کا علم ہے, اس کے بھی اصول ہے, تفسیر کے بھی اصول ہے, حدیث کے بھی اصول ہیں, استنباط احکام کے بھی اصول ہیں, فقہ کے بھی اصول ہیں. اصول اگر تو یا تو وہ شخص جانتا ہے اور خامخواہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, اور یا وہ جاہل ہے, جاہل مرکب ہے, اسے پتہ ہی نہیں اور خام خواہ اپنا سطحی علم کے مطابق اپنا اعتراضات کرتا ہے. تو یہ تو بات بیچ میں آ گئی. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے اکابر کی ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کو اپنایا, اور خاص طور پہ مدرسہ اور خانقاہ, یہ دونوں چیزیں اہم ہیں اپنی جگہ پہ. اور الحمدللہ مدارس کا خوب یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ مدارس قائم ہیں, اور انشاءاللہ, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس سے علماء سے جوڑ رکھیں, ربط رکھیں. خاص طور پہ آج کل یہ فتنے, عقائدی فتنے آ رہے ہیں, تو ان میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد کے مطابق ہوں, اور اس میں قادیانی ہیں, بہائی ہیں, منکرین حدیث ہیں, شیعہ ہیں, ان سب کے عقائد جو کہ غلط ہیں, قرآن و حدیث کے مخالف ہیں, ان سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور اپنی عبادات, اپنے معاملات اور اپنے معاشرتی امور, ان سب کو دین کے مطابق بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے, مدارس سے رابطہ کرنا چاہیے. ہماری تجارتیں, ہمارے گھر کا ماحول, ہماری ذاتی زندگی, ہماری معاشرتی زندگی, یہ ساری کی ساری دین, اللہ کے دین کے مطابق, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں علماء سے جوڑ رکھنا چاہیے, مدارس سے جوڑ رکھنا چاہیے, پوچھتے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما شفاء الحی السؤال, کہ جس جو چیز جو شخص نہ جانتا ہو, نہ جاننے کا علاج کیا ہے, اس کا علاج ہے پوچھنا. آدمی پوچھے گا, اور لیکن پوچھے عالم سے, اپنی جیسے جاہل سے نہ پوچھے, پوچھے عالم سے جو اس کا اہل ہے, اس سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ جیسے بیمار کو شفا دیتے ہیں, اس لیے اس جاہل کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, کہ اس کی شفا یہی ہے. اور دوسری چیز ہے خانقاہی نظام, یعنی اصلاح باطن, اصلاح قلب, تزکیہ نفس. قرآن مجید میں اسے تزکیہ نفس عام طور پہ بولا گیا ہے, اور حدیث شریف میں اصلاح قلب کا آتا ہے. مقصد سب کا ایک ہے کہ اندر کی اصلاح کی جائے, دل کی اصلاح کی جائے, یہ بڑا اہم ہے, اور شرعی طور پہ یہ چیز واجب ہے, ضروری ہے. علماء کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے, اور عام مسلمان بھائیوں کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جیسے میں نے عرض کیا, یہ کوئی مد زائد کی چیز نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ جب میں ابھی تو میں نوجوان ہوں, ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ابھی تو میں اپنا ابھی نیا نیا عالم بنا ہوں, ابھی مجھے شادی کرنی ہے, ابھی مجھے قرآن مجید کو پکا کرنا ہے, ابھی مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, تو یہ تو جب میں بڑا ہوں گا تب کسی شیخ سے بیعت ہوں گا, تب جا کے پھر انشاءاللہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کر لوں گا, کو پیری مریدی بھی کر لوں گا. یہ غلط ہے ذہن, کیونکہ یہ واجب ہے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ جاہل ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہو یا دنیا کا کام کر رہا ہو, ہر شخص کے لیے اپنی اصلاح کی فکر کرنا واجب ہے, شرعی واجب ہے یہ. اس کا اور اسی طرح جو حضرات بیعت ہیں انہیں صرف اس پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے, اور یہ خوشی کی بات تو ہے کہ الحمدللہ ہمارا اہل حق اکابر سے جو متقی مشائخ تھے ان سے ہمارا بیعت کا تعلق ہے, یہ بہت مبارک بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. اور جن کا نہیں ہے تعلق, ان کو تعلق جوڑنا چاہیے, فوراً استخارہ کر کے مشائخ میں سے جن سے ان کو شرح صدر ہو, ان سے فوراً بیعت کا تعلق جوڑنا چاہیے, ضروری ہے. لیکن الحمدللہ چونکہ اکثر لوگ الحمدللہ بیعت کا تعلق ہے, تو اس میں سستی اس بات میں ہوتی ہے عام طور پہ کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس بیعت کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. جن مشائخ سے تعلق ہے ان سے رابطہ مسلسل مستمر ہونا چاہیے, اور بار بار خطوط لکھے جائیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو اپنے شیخ کو اتنے خطوط لکھنے ضروری ہیں کہ جس سے شیخ کے پاس جب خط پہنچے تو فوراً پہچان جائے کہ ہاں یہ فلاں ہے. اتنا تو کم از کم ہونا, ایسا نہیں کہ 6 ماہ کے بعد کبھی یہ خط لکھ دیا, کبھی پھر سال کے بعد یہ خط لکھ دیا کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ بعد پہلے میں نے خط لکھا تھا. اب حضرت کو کہاں یاد, حضرت تو ظاہر ہے حضرت کے مشاغل, وہ تو دن رات میں ایک منٹ بھی ان کا فارغ نہیں ہوتا, ایسے مشاغل عالیہ میں لگے ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا, ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو اتنے خطوط, اتنا رابطہ ضرور ہونا چاہیے کہ شیخ کے پاس جب خط پہنچے تو شیخ پہچان جائیں کہ ہاں یہ فلاں ہے. اتنا بار بار, اور یہ تب ہوگا جب آدمی بار 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 خط لکھے گا, ان کی خدمت میں حاضر ہوگا. اور سب سے اچھا یہی ہے کہ آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہو, کم از کم ایک چلہ ان کے ہاں رہے, ایک چلہ پورا نہیں تو کم از کم آدھا چلہ رہے. چلے کی برکت اپنی ہے, یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ چلے کی برکت اپنی ہے. 40 دن کی برکت جو ہے وہ 39 دن میں نہیں ہوتی, وہ 40 دن میں پوری ہوگی, اس کے اپنے دلائل احادیث میں ہے. یار نہ ہو چلو 20 دن, 20 دن نہ ہو 10 دن, دس دن نہ ہو تو تین دن، لیکن اپنے شیخ کے ہاں حاضری کو غنیمت سمجھنا چاہیے، تاکہ ان سے پوچھتے رہیں اور آگے چلتے رہیں خطوط سے. آج کل تو فیکس کا نظام آ گیا ہے، فیکس کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے. یہ سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں، ان کو دین کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہی میری گزارش تھی. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ حضرت مولانا یونس صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر دے، ان کی برکت سے ماشاءاللہ مسجد بھی تعمیر ہو گئی، مزید توسیع ہو گئی، دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جن جنہوں نے ان میں حصہ لیا اللہ ان کو بہت اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کے دم سے ماشاءاللہ علم بھی قائم ہے اور خانقاہ بھی قائم ہے، خانقاہی اعمال بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کی تندرستی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے نوازے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازے، ان کو صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ ان کے اپنے دین کا کام لے. لیکن یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنے مشائخ میں سے، اپنے علماء میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حضرات جامعین ہیں، اور یہی ہمارے اکابر کا یعنی ایک طرح امتیاز ہے. حضرت گنگوہی ہوں، حضرت نانوتوی ہوں، حضرت تھانوی ہوں، حضرت مدنی ہوں، حضرت شیخ ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب ہوں، اس سب کے سب اکابر ماشاءاللہ ان میں یہ بات مشترک تھی کہ یہ جامعین شریعت و طریقت تھے. یہ علیحدہ علیحدہ نہیں تھا، دونوں تھے. ایک طرف یعنی امام حدیث تھے تو دوسری طرف وہ شیخ تصوف بھی تھے، ایک طرف امام فقہ تھے تو دوسری طرف وہ شیخ تصوف تھے. باقاعدہ یہ سب حضرات میں ماشاءاللہ ہمارے اکابر، وہ یہی چیز سلف صالحین میں ملتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت حسن بصری ہوں، حضرت فضیل ابن عیاض ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت عبداللہ ابن المبارک ہوں، پرانے حضرات اور نئے حضرات، حضرت ملا علی قاری ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہوں رحمۃ اللہ علیہ، امام زبیدی ہوں، یہ جتنے بھی اکابر جن کے فیض سے دنیا مستفید ہو رہی ہے اور ان کے انوار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، علمی لحاظ سے دیکھیں تو وہی حضرات، انہی حضرات کا علم پھیلا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص سے نوازا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کے لحاظ سے بھی اپنی فکر کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کی بھی فکر کریں، اپنی عبادات کی اصلاح کی بھی پوری پوری فکر کریں، اپنے معاملات کی، تجارت، ملازمت، اس میں بھی کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اس کی بھی فکر کریں، اور اپنے معاشرتی گھریلو زندگی، ذاتی زندگی، اس میں بھی فکر کریں کہ وہ بھی ٹھیک ہو، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے. چونکہ دین جو ہے یہ مکمل دین ہے. صرف عقائد صحیح ہونا کافی نہیں ہے، صرف عبادات صحیح ہونا کافی نہیں ہے، صرف معاملات صحیح ہونا کافی نہیں ہے، صرف معاشرتی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ سارا ٹھیک ہو جائے اور قلب ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی کافی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے دین کے اجزاء، دین کے شعبے ہیں. چونکہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ناقص دین نہیں ہے، مکمل دین ہے. یہ سارے دین کے اجزاء ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے قلوب کی بھی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمانے سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر على نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الغزاة والدعاة والمعلمين والمجاهدين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن يا ربنا يا كريم أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم نور قلوبنا بانوار معرفتك واهدنا الصراط المستقيم واخرجنا من الظلمات الى النور واخرجنا من الظلمات الى النور واخرجنا من الظلمات الى النور يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله اپنے لطف و کرم سے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں سیاہکار ہیں ہمیں یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اقرار ہے یا اللہ تو اکرم الاکرمین ہے تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما ہماری تقصیرات کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما ہمارے ظاہری و باطنی صغیرہ کبیرہ اللہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما آئندہ سے یا اللہ ہماری ہر گناہ سے حفاظت فرما یا اللہ تو اکرم الاکرمین ہے یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے تو اپنی قدرت سے اپنے کرم سے ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ شیطان کے نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس دنیا کی خواہشات شہوات اور فتنوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری پوری پوری اصلاح فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری پوری اصلاح فرما یا اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما ہمارے عبادات کی بھی اصلاح فرما ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما ہمارے معاملات کی بھی اصلاح فرما ہمارے زندگی کی بھی اصلاح فرما ہماری ذاتی زندگی کی بھی اصلاح فرما اور ہماری گھریلو زندگی کی بھی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما ہمارے قلوب کی اصلاح فرما اللہ ہمارے قلوب کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما ہمارے قلوب کو مزکا اور مطہر بنا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما اپنی خصوصی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اپنی برکات ہم پہ نازل فرما اپنے خصوصی انعامات سے ہم سب کو مالا مال فرما اللہ ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچا تعلق نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور محبت سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرما ان کو اپنانا ہمارے لیے آسان اور سہل فرما اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما اللہ اس میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پوری پوری کامل اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ ظاہری اتباع کی بھی توفیق نصیب فرما اور باطنی اتباع کی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما پوری دنیا میں ہر مسلمان کی حفاظت فرما ہر مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہر مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہر مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ ہر مسلمانوں کے اموال و املاک کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کے اموال و املاک کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری مساجد کی پوری دنیا میں حفاظت فرما ہمارے مقابر کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے مساجد کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ علمی مراکز کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما ہماری دینی جماعتوں جمعیتوں تنظیموں کی حفاظت فرما اللہ تیرے دین کے لیے جتنے بھی محنتیں ہو رہی ہیں اور کام ہو رہے ہیں اور ادارے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور ان کے صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کے لیے اور تیرے دین کے نشر و اشاعت کے لیے جتنی بھی جماعتیں جمعیتیں تنظیمیں ادارے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما سب کو قبول فرما اللہ تبلیغی جماعت کے کام کو قبول فرما اس کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، دعات و مبلغین کی حفاظت فرما، معلمین کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی دین کے شعبے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں تیرے دین کے لیے ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کاموں کو قبول فرما، ان میں جو تقصیر ہو غلطیاں ہوں اور یقیناً ہے یا اللہ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اصلاح کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ جس جس شعبے میں جس جس کام میں جس جس محنت میں تقصیریں ہیں غلطیاں ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، آئندہ کے لیے